قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب متى يصح السماء الصغير. باب کے چھوٹے بچے کا سما کس وقت صحیح ہوتا ہے. الصغیر چھوٹا بچہ, چھوٹا بچہ ایک سال کا بھی ہوتا ہے, دو سال کا بھی, تین کا بھی, چار کا بھی, دس گیارہ سال کا, یہ سب چھوٹے بچے, چودہ سے نیچے نیچے. سما کہتے ہیں حدیث کا سننا, یعنی چھوٹا بچہ کس عمر میں حدیث سن سکتا ہے استاد سے. اس باب کے تحت امام بخاری رحم اللہ دو حدیثیں لائے ہیں, اور یہ دونوں حدیثیں محدثین کرام کے اس عمل کی دلیل ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے استادوں کے پاس حدیثیں سننے کے لیے لے جاتے تھے تاکہ یہ سن بھی لیں اور ان کو اجازت بھی حاصل ہو جائے, تو بعد میں جب وہ بڑے ہوتے تھے تو اس محدث کی کتاب جو ان کے پاس ہوتی تھی, جو کہ ان کے یعنی والدین نے ان کے لیے حاصل کر رکھی ہوتی تھی, تو پھر وہ اس سے وہ روایت بھی کرتے تھے. مثال کے طور پر امام عبد الرزاق جو یمن کے رہنے والے تھے, یمن کے شہر صنعاء کے رہنے والے تھے, صنعانی, ان کے پاس ان کے آخری دور میں اسحاق بن ابراہیم الدبری کو لایا گیا جو چار یا پانچ سال کا تھا. تو امام عبد الرزاق اپنی کتاب مصنف پڑھاتے تھے, ان کی کتاب کا نام مصنف تھا, مصنف کہتے ہیں کتاب کو, تو وہ اپنی کتاب پڑھاتے تھے اور نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں اور اختلاط کا بھی شکار ہو گئے تھے. تو اس دور میں ان کے سامنے شاگرد کتابیں ان کی کتاب پڑھتے تھے اور وہ اجازت دیتے تھے. تو یہ اسحاق بن ابراہیم الدبری عبد الرزاق سے روایت بیان کرتے ہیں اخبرانہ کے ساتھ, اور یہ پورا مصنف عبد الرزاق اسی دبری کا بیان کرتا ہے, مصنف عبد الرزاق کا جو موجودہ نسخہ ہے. اس کے جو دوسرے نسخے تھے مثلا امام بیہقی کے پاس جو نسخہ تھا یا دوسرے, تو ان میں دبری راوی نہیں ہے. بعد میں یہ دبری جوان ہوا تو عبد الرزاق فوت ہو گئے تھے, بعد میں اللہ نے اس کو بڑی عمر دی, بہت بوڑھا ہو کر مرا, تو بڑے بڑے علماء پھر عبد الرزاق کی حدیثیں جو ہیں وہ سننے کے لیے اس کے پاس آتے تھے. تو اس کا پانچ سال کا سما بھی جو ہے سننا یہ معتبر سمجھا گیا ہے, جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں اگلی حدیث میں وہ لا رہے ہیں. لیکن یاد رہے کہ اسماعیل بن ابراہیم کو غلطیاں بڑی لگی, کیونکہ وہ چھوٹا نابالغ بچہ تھا اور جو کتاب عبد الرزاق کی اسے حاصل ہوئی تھی اس کو وہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا تھا بعد میں جب جوان بھی ہو گیا نا, کیونکہ اس زمانے میں پریس تو نہیں ہوتی تھی, ہاتھ سے لکھے جاتے تھے نسخے, تو اس کے لیے پڑھنا اس میں غلطیاں لگی ہیں. اسی لیے بعض علماء نے دبری کی غلطیاں ایک کتاب میں جمع کی اور اس کے حالات لسان المیزان وغیرہ کتابوں میں موجود ہیں جہاں پر راویوں پر جرح کی جاتی ہے, بعض کی تعدیل بھی ہوتی ہے لیکن راویوں کی اصل جرح والی یہ کتابیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس, کہ ہمیں اسماعیل بن ابی اویس نے یہ حدیث سنائی. یہ اسماعیل بن عبداللہ بن ابی اویس, میں پہلے کسی درس میں عرض کر چکا ہوں کہ امام بخاری کے استادوں میں ہیں اور یہ ضعیف راوی ہیں, امام بخاری کی ان سے روایتیں صحیح ہیں, کیونکہ امام بخاری نے ان کی اصل کتابیں جو ان کے پاس لکھی ہوئی تھی نا ان کتابوں سے روایتیں لیے. قال حدثنی مالک, اسماعیل بن ابی ویس کہتے ہیں ہمیں مالک نے حدیث سنائی. مالک ان کے رشتہ دار تھے. یہ امام مالک کے مجھے یاد نہیں کہ بھانجے تھے یا کیا تھے, بہرحال قریبی رشتہ دار تھے. تو وہ اپنے ماموں سے یا ایسے ہی قریبی رشتہ دار امام مالک سے حدیث بیان کرتے. امام مالک کی موطأ امام مالک میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. پرانے دور میں علماء کرام اگر کتاب سے حدیث بیان کرتے تھے تو بھی سند کے ساتھ بیان کرتے تھے. ہم تو آج کل حدیث بیان کرتے ہیں نا کتاب سے, تو ہم کہتے ہیں امام بخاری نے بیان کیا, امام مسلم نے بیان کیا. لیکن اگلے علماء جو تھے, جو زمانے تدوین حدیث والے, کتاب سے بھی اگر روایت کرتے تھے تو اپنے استاد کا نام بتاتے تھے جس سے وہ کتاب سننی ہوتی تھی یا حاصل کی ہوتی تھی. تو یہ موطأ امام مالک کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے, اور موطأ امام مالک حدیث کی مشہور کتابوں میں سے کتاب ہے جس میں مرفوع روایتیں اکثر عام طور پر صحیح ہیں. عن ابن شہاب, وہ ابن شہاب زہری سے بیان کرتے ہیں, اور میں پہلے کسی درس میں بتا چکا ہوں کہ ابن شہاب زہری یہ مسلمانوں کے بڑے اماموں میں سے تھے, جلیل القدر تابعین میں سے تھے, اور ثقہ بالاتفاق تھے. اجماع ہے ان کے ثقہ ہونے پر, قابل اعتماد ہونے پر. موجودہ دور میں بعض شیعہ اور بعض منکرین حدیث اور بعض ناسبی نواسب یہ ان کو برا کہتے ہیں, اسے بغض رکھتے. عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ, امام ابن شہاب الزہری الثقہ صدوق رحمہ اللہ, عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے بیان کرتے ہیں. عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود یعنی. عن عبد اللہ ابن عباس, وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں, یعنی اس حدیث کے اصل راوی جو ہیں وہ عبداللہ بن عباس ہیں, اور ان سے جلیل القدر تابعی عبداللہ بن عبداللہ نے سنی, اور ان سے جلیل القدر تابعی امام ابن شہاب زہری نے سنی, اور ان سے تبع تابعی امام مالک نے سنی. اس طریقے سے امام بخاری تک یہ پہنچے. یعنی اس سند کے ہر راوی کے حالات موجود ہیں, اس کڑی کے سند متصل بھی ہے. سیین میں ابن شہاب زہری مدلس ہیں, لیکن سیین میں مدلسین کی ساری روایتیں سما پر معمول ہے صحیح ہے, یعنی انہوں نے اپنے استادوں سے سنی ہے. اور عین ممکن ہے کہ صحیح بخاری میں یہی روایت کسی اور مقام پر امام زہری کے سما کی تصریح سے بھی موجود ہو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں پر ایک عالم نے دو کتابیں لکھی ہیں جس میں مدلسین کے سما کی تصریح ثابت کی. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, اقبل تو راکبا علی حمار اتان, وہ کہتے ہیں کہ میں سوار آیا. حمار جو ہے وہ گدے کو کہتے ہیں, گدے پر سوار آیا. یعنی عبداللہ بن عباس نے سواری کس پر کی؟ گدے پر. یہ جو حمار کا لفظ ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اتان, اتان گدے کو کہتے ہیں اور مؤنث گدے کو کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جس یعنی گدی پر سوار تھے جب وہ آئے تھے. گدوں پر, گھوڑوں پر, اونٹوں پر سواری کرنا یہ زمانہ قدیم سے جاری ہے, آج کل بھی لوگ کرتے ہیں اور قدیم زمانے میں بھی کرتے تھے, اور خاص طور پر جس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھیں, جدید ٹانگے نہیں تھے, گاڑیاں نہیں تھیں, تو اس زمانے میں لوگ ان جانوروں پر ہی سواری کرتے تھے. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون. اللہ نے گھوڑے پیدا کیے ہیں, کچر پیدا کیے ہیں، گدے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، اور اللہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جنہیں تم جانتے نہیں ہو. یا اللہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم جانتے نہیں ہو. یہ یخلق و مضارے کا صیغہ ہے. مضارے اسے کہتے ہیں جس میں حال بھی اس کا معنی پایا جائے اور مستقبل بھی، حال اور مستقبل دونوں پر یہ ہوتا ہے محیط. مضارے کا اصل ذرع، یہ ناو کا ایک مسئلہ ہے. ذرع زاد رعن، ذرع جو ہے تھن کو کہتے ہیں. تو بکری کے دو تھن ہوتے ہیں. عربوں میں عام طور پر بکریاں لوگ رکھتے تھے، تو بچہ بکری کا جب وہ دودھ پیتا تھا تو ایک تھن میں منہ ڈالتا تھا اور پھر دوسرے تھن میں ڈالتا تھا، تو ایک ہی بکری کے دو تھن تھے. تو اسی طرح یہ مضارے اس سے لفظ نکلا ہے کہ دو زمانے ہیں، مستقبل بھی اور حال بھی. تو یہ آئے تو ان عظیم و شان دلیلوں میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو یہ خبر دے دی کہ میں ایسی سواریاں پیدا کروں گا جنہیں تم جانتے نہیں. یہ جہاز، ہوائی جہاز، یہ ریل گاڑیاں، یہ بسیں، موٹریں، طرح طرح کی یہ پیٹرول سے چلنے والی چیزیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آج سے کوئی 500 سال پہلے کا کوئی آدمی اگر اس کو اللہ زندہ کر دے، وہ یہ دیکھے یہ سواریاں، تو وہ حیران ہو جائے. ان کے تو وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزیں پیدا کر، اللہ نے اب صورتیں پیدا کر. اب مہینے کا راستہ جو ہے وہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. تو عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تشریف لائے، فرماتے ہیں وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ، میں اس دن، وَأَنَا اور میں، يَوْمَئِذٍ اس دن، قَدْ نَاهَزْتُ، یقیناً پہنچ گیا تھا، الْإِحْتِلَامَ، احتلام تک، یعنی میں جوان ہو گیا تھا، میں بالغ ہو گیا تھا، 14 سال کا ہو گیا تھا. اسلام میں 14 سال کا لڑکا جو ہے بالغ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ بنو قریظہ کے واقعے سے ثابت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب جوان ہو گیا تھا، بالغ ہو گیا تھا، لیکن تازہ تازہ یا قریب پہنچ گیا تھا، بلوغت کے قریب پہنچ گیا تھا. نازہ قریب پہنچ گیا، کارب تو بھی کہتے ہیں، میں قریب پہنچ گیا تھا، یعنی بالکل بلوغت کے قریب ہو، جوان ہونے کے قریب تھا. اور یہی مفہوم یہاں راجع ہے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نماز پڑھا رہے تھے. یصلی پڑھنے کو بھی کہتے ہیں اور پڑھانے کو بھی، یہاں پر نماز پڑھانا مراد ہے، کیونکہ آپ امام تھے اور آپ کے پیچھے مقتدی کھڑے تھے. منا، دو پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو کہتے ہیں جو مکہ میں ہے. مکہ منورہ یا مکہ مکرمہ، وہ مقدس شہر ہے جس میں بیت اللہ ہے، جس کی طرف مسلمان اپنا چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں پر ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. مکہ وہ شہر ہے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لا کر چھوڑ گئے. اس زمانے میں تو یہاں کوئی شہر نہیں تھا، وادی تھی، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی تھی جس میں کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی، اس میں کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، بنجر وادی تھی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ان کی والدہ ہاجرہ، ہاجر رضی علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ کو چھوڑ گئے، اور یہیں پر وہ بہت بڑا معجزہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے قدم زمین پر رگڑے پیاس کی وجہ سے، تو اللہ تعالی نے فرشتہ بھیج کر وہاں پر زمزم کا کنواں جاری کر دیا. زمزم کا میٹھا اور بہترین پانی یہ اس وقت سے جاری ہے اور اب بھی ہے اور یہ رہے گا. یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور یہ ختم نہیں ہوتا. یہ ایسا چشمہ ہے، یہ ایسا ربانی چشمہ ہے، یہ رب نے جاری کیا. دنیا کے مسلمان کونے کونے سے آتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں، وہاں پیتے ہیں. اس کے علاوہ سعودی عرب میں، مدینہ میں، جدہ میں، ریاض میں، دوسری میں یہ پانی جاتا ہے اور ختم ہوتا نہیں. تو اس شہر میں بہت سے مقدس مقامات ہیں. مشعر حرام ہے، بیت اللہ یہ مشعر حرام ہے. اسی طرح منا کی یہ وادی ہے، یہ منا کی دونوں طرف پہاڑیاں ہیں، درمیان میں وادی ہے. وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو، خالی زمین کو. منا کے ساتھ ہی یہ جب آپ بیت اللہ سے حرم سے جائیں نا تو منا پہ لے آتی ہے، قریب ہے، تقریباً 6 کلومیٹر ہوگی. منا کے بعد مزدلفہ کی وادی آتی ہے، یہ بھی پہاڑوں کے درمیان وادی ہے مزدلفہ. مزدلفہ کے بعد عرفات کا بڑا میدان آتا ہے. یہ وہ بڑا میدان ہے جس میں حاجی اکٹھے ہو کر زہر عصر کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں عرفات والے دن، اور پھر شام تک اللہ کے آگے دعائیں بھی کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، روتے ہیں. بھائی یہی حج ہے. حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، حج عرفات پہنچنے کا نام ہے. جو آدمی عرفات پہنچ گیا نا اس کا حج ہو گیا، اور جو عرفات سے رہ گیا نا اس کا حج نہیں. تو منا یہ وادی ہے، پہلے منا جاتے ہیں حاجی، پھر منا سے عرفات چلے جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آ کر رات گزارتے ہیں، پھر منا آتے ہیں. منار منا میں جمرات ہیں، جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ، اسی طرح جمرہ ثالثہ. اس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، جمرہ وسطی بھی کہتے ہیں، جمرہ صغرا بھی کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں اردو یا پنجابی یا پشتو میں شیطان بھی کہتے ہیں. اور مسند احمد کی ایک روایت میں شیطان کا لفظ بھی آیا ہے، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ روایت صحیح ہے. تو یہ جو ہیں وہ تین، یعنی یہ ستون ہیں پتھروں کے. جمرہ پتھر کو کہتے ہیں، تو پتھروں کے یہ تین ستون ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تین شیطان ہیں. یہاں پر حاجی آ کر کنکریاں مانتے، بڑا شیطان، چھوٹا، یہ درمیانہ اور پھر چھوٹا. تو یہ شیطان پتھر نہیں بنے، یہ ہے بل یہ صرف حج کے لیے اللہ کی طرف سے یہ مقرر کیے گئے ہیں، یہ جمرے جن کو حاجی سات ایک ایک کر کے سات کنکریاں مارتے ہیں. اور یہ حج کے واجبات میں سے، یعنی واجب ہے یہ کام. اور وہاں پر اتنی رش ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات لوگ کنکریاں مار کر پیچھے جب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی لوگ قدموں تلے روندے جاتے ہیں اور مار جاتے ہیں، بہت سے لوگ مار جاتے ہیں. ہمارے سامنے جو ہے نا لوگ کچھ لے گئے ہیں، میں نے دو دفعہ دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجت الوداع کا موقع ہے، یا حجت الوداع سمجھے، یعنی حج وداع، آخری حج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا، یہ اس کا واقعہ ہے جس میں 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر رہے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایک گدی پر بیٹھے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے منا میں، آگے الفاظ ہیں الا غیر جدارن، آپ نماز پڑھا رہے تھے بغیر جدار کے، بغیر دیوار کے. جدار کہتے ہیں دیوار کو، وال جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے دیوار موجود نہیں. اس کی تشریح میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اے الا غیر سترتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سترے کے نماز پڑھا رہے تھے، سامنے کوئی سترہ موجود نہیں تھا. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ سیاق و سباق جو ہے، سیاق الکلام، یہ بھی اسی کی دلالت کرتا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان ہی اس وجہ سے کی ہے کہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی گزرے تو نماز نہیں ٹوٹتی. پھر آگے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس بات کی تائید بزار ایک محدث کی روایت سے بھی ہوتی ہے جو فرماتے ہیں کہ والنبی یصلی المکتوبۃ لیس لشین یسترہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض پڑھا رہے تھے. فتح الباری صفحہ پیج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور کوئی چیز سترا نہیں بنائی تھی، سترا نہیں تھا. یہ بزار والی روایت مسند بزار میں موجود ہے لیکن ہمیں ملی نہیں. مسند بزار ابھی پوری چھپی نہیں ہے، چھپ رہی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جسے بیان کیا ہے امام ابن جریج نے عبد الکریم سے، وہ بیان کرتے مجاہد تابی سے، وہ عبداللہ بن عباس سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کے بغیر نماز پڑھی ہے، من غیر سترتن. یہ روایت امام ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ میں لائے ہیں لیکن صحیح قرار نہیں دیا، رد کی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہ روایت مسند بزار جو البار الزخار کے نام سے چھپ رہی ہے، اس کی جلد نمبر 11 201 حدیث 4951 پر موجود ہے. اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس روایت میں عبد الکریم راوی کون ہے، کیونکہ ابن جریج کے دو استاد ہیں جن کے نام عبد الکریم ہیں، ایک ہے عبد الکریم بن ابی المخارق اور دوسرا ہے عبد الکریم بن مالک الجزری، یہ دونوں ابن جریج کے استاد ہیں اور یہ دونوں مجاہد تابعی کے شاگرد بھی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ عبد الکریم سے مراد کون ہے. اگر عبد الکریم سے مراد ہے ابن ابی المخارق تو وہ تو ضعیف راوی تھا، روایت ضعیف ہو گئی. اگر اس سے مراد ابن مالک الجزری ہے تو پھر وہ ثقہ راوی اور روایت صحیح ہو گئی، کیونکہ ابن جریج کی سما کی دسی موجود ہے. تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اللہ کا فضل یہ ہوا اس صدی میں کہ ابن بطال ایک محدث گزرا ہے جس نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، اس کی جو شرح صحیح بخاری ہے ابن بطال کی، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 175 پر ابن بطال نے یہ روایت بزار کی کتاب سے نکل کرتے ہوئے لکھ دیا کہ عبد الکریم جزری ہے، یعنی عبد الکریم سے مراد کیا ہے الجزری. تو یہ روایت پھر صحیح ہو گئی. تو یہ بھی تائید میں ہے اس کی جو حافظ ابن حجر نے بیان کی، اور امام شافعی نے جو اس حدیث کا تشریح بیان کی اس کی بھی تائید ہے. تو اب ایک بڑا مسئلہ یہاں پر کھڑا ہے. ہمارے بہت سے اہل حدیث بھائی یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سترہ رکھنا یہ فرض ہے یا واجب ہے، حدیثیں پیش کرتے ہیں لا تصلوا الا الا سترتن، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو، اور بعض اس کا خاص اہتمام بھی کرتے ہیں مسجدوں میں، ضرور اپنے سامنے سترہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے آدمی کو سترہ بنا رکھا ہے تو وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا، تو پھر یہ آدمی اب اس کے سامنے سترہ نہیں رہنا، تو یہ اب چلتا 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 دیوار کے قریب پہنچ جاتا ہے تاکہ سترہ بن جائے، کیونکہ سترے کو واجب یعنی فرض سمجھتے ہیں. یہ یعنی سترے کو واجب سمجھنا، یہ شیخ البانی رحم اللہ جو محدث سے کبیر تھے اور دوسرے بہت سے علماء کا ہے مقام. لیکن یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے اور یہ بزار والی روایت، یہ اور دوسری کچھ اور بھی روایتیں ہیں، تو یہ روایتیں اس وجوب کو ختم کر رہی ہیں، اس فرضیت کو. ان روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سترہ رکھنا واجب یا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، سترے کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہاں پر جدھر آتا ہے نا لا تصلوا الى سترت، ادھر مراد یعنی استحباب ہوگا، سنیت ہوگی. تو ہمارا بھی یہی موقف، میں بھی اسی موقف کا قائل ہوں کہ سترہ فرض یا واجب نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز سترے کے بغیر ہو جاتی ہے، لیکن سترہ رکھنا بہتر ہے. اب سے خیر، اس کا چونکہ کتاب العلم سے زیادہ تعلق نہیں ہے، تو اس پر انشاءاللہ باقی بات آگے سترے کی باب میں آئے گی، اگر میں زندہ رہا انشاءاللہ اور موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کروں. فمررت بین یدی بعض الصف، وہ کہتے ہیں کہ میں صف کے بعض حصے کے سامنے سے گزرا، میں یعنی عبداللہ بن عباس، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف کے آگے سے گزرے ہیں. وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعَ، اور میں نے چھوڑ دیا اس گدی کو چرنے لگی. ادھر کوئی گھاس ہوگا، کوئی اس طرح کی چیزیں، جانوروں کی عادت ہے، انہیں چھوڑا جائے تو وہ چرنا شروع کرتے. وہ چرنے لگی، اس سے اتر گئے نا، اس کو چھوڑ دیا، اب چلنے لگی. فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِ، اور میں صف میں داخل ہو گیا. تو یہ حدیث، اس سے امام بخاری یہاں مسئلہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے، اور اپنے یعنی اس دور کا واقعہ بیان کرنے کے ابھی ابھی بلوغ کے قریب پہنچ گئے تھے، اور آپ نے یہ حدیث بیان کی. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی یاد ہے، یہ جو گدی کا یہاں ذکر آ گیا ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر ایک اور حدیث ضعیف میں آتا ہے، ضعیف حدیث ہے، منقطع اور ضعیف روایت ہے، کہ وہاں پر ایک کتی بھی کھیل رہی تھی، کتی بھی موجود تھی، کتیا، ایک کتیا جسے کتی بھی کہتے ہیں سپئی پشتوں میں، بچ، وہ بھی وہاں پر موجود تھی. ماسٹر امین اکاڑوی صاحب ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جب کتیا بھی سامنے موجود تھی اور گدی بھی موجود تھی، تو ضرور معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف دیکھا ہوگا. انہوں نے یہ بات سوچی اکاڑوی صاحب نے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اہل حدیث کے خلاف، تو اس میں لکھ دیا کہ اللہ کے رسول کی نظر پڑتی رہی ان کی شرمگاہوں پر. جب ہم نے پکڑا تو ہم نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، اور تم ہمارے جیسے گنہگار آدمی اس طرح نہیں کرتے کہ نماز میں جانوروں کو دیکھیں اور جانوروں کے پھر ان کی شرمگاہوں پر اپنی نظریں جمائیں، اس کو دیکھتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرف دیکھتے رہے ہوں. اور پھر خلافیات بیکی کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نیچے دیکھتے رہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس طرح نماز پڑھتے تھے. اور ایک اور روایت ہے جو ضعیف ہے، جس کو شیخ البانی صحیح قرار دیتے ہیں مستدرک کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی جگہ دیکھتے تھے. بہرحال ان ساری جو روایات ہیں حسن اور اس طرح، تو ان کا مفہوم یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں اپنے سامنے یعنی سجدے والی جو جگہ ہے قریب والی وہ دیکھتے تھے، یہ نہیں کہ دور جانوروں کو دیکھتے رہے ہو. اور پھر اگر جانور پر بھی نظر پڑ جائے تو اس طرف تو خیال بھی نہیں جاتا. تو یہ امین اکاڑوی صاحب نے بڑی گستاخی کر دی. جب ہم نے پکڑا تو کہنے لگا کہ یہ کاتب کی غلطی ہے، یہ جو ہے نا کاتب لکھنے والا کمپوزر اس کی غلطی. ہم نے کہا کہ یہ اتنی بڑی عبارت ہو تو خود نہیں بنا سکتا ہے، یہ آپ نے لکھا ہے. کاتب تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں نا مثلا عبد البصیر، تو وہ لکھ دیتا ہے عبد النصیر. تو ہم نے کہا کہ یہ تمہاری بات بالکل غلط ہے، اسے توبہ کر لیجیے. لیکن وہ فوت ہو گئے، توبہ کی توفیق نہیں ملی. اب معاملہ اللہ کے سبب. تو اگلی حدیث سنیں، اگلی حدیث کا نمبر ہے 77. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنی محمد ابن یوسف، ہمیں مجھے محمد بن یوسف نے یہ حدیث سنائی. محمد بن یوسف امام بخاری کے استادوں میں فریابی بھی ہیں اور بیکندی بھی ہیں. امام بیکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن یوسف یہاں پر بیکندی ہے، یہ دونوں ثقہ تھے قابل اعتبار تھے سچے امام تھے. قال حدثنا ابو مصر, وہ کہتے ہیں ہمیں ابو مصر نے حدیث سنائی. یہ شامی راوی ہیں عبدالعلا بن مصر, ابو مصر شام کے بڑے امام میں سے تھے. قال حدثنا محمد بن حرب, وہ محمد بن حرب سے بیان کرتے ہیں شامی ہیں یہ بھی. قال حدثنا زبیدی, وہ محمد بن ولید الزبیدی سے بیان کرتے ہیں. سند لمبی ہو رہی ہے. عن الزہری, وہ امام زہری سے حدیث بیان کرتے ہیں. یہ امام زہری جو ہے نا, یہ جتنے بھی ہیں نا شیعہ یا منکرین حدیث یا ناسبی, ان کی گردن میں کانٹا پھنسا ہوا ہے امام زہری. امام زہری کو اگر ضعیف قرار دے دیا جائے تو پھر حدیث کا مسئلہ دار و مدار, میں جس طرح ایک دفعہ پہلے بیان کیا تھا, حدیث کا دار و مدار ہی ختم. اس لیے منکرین حدیث ان پر حملہ کرتے ہیں. دو چار ہی بڑے ہیں جن پر ان کا زیادہ حملہ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, امام زہری, اور اسی طرح آل رائے جو ہیں وہ امام بخاری اور امام شافعی, ان پر حملہ کرتے ہیں. قال عن محمود ابن ربیع, وہ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں. محمود بن ربیع یہ چھوٹے صحابہ میں سے تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو جس انسان نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا. اب یہ صحابی ہو گئے, صحابی ہیں, کتنا بڑا شرف. قال عقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن, عقل تو مجھے یاد ہے. عقل اب باندھنے کو بھی کہتے ہیں, یعنی میں نے دماغ میں یہ باندھ رکھا ہے, اس کو یاد کر رکھا ہے. اور عقل جو ہے نا, کہتے ہیں نا آدمی کی عقل ہے, تو عقل یعنی دماغ میں بہت سی چیزیں معلومات کو باندھ رکھا ہوتا ہے نا. اسی سے عقال بھی ہے, جو سعودی عرب کے لوگ یا عرب جو ہیں وہ سر کے اوپر کالی سی وہ باندھتے ہیں نا, وہ رسی کالی, اس کو عقال کہتے ہیں. عقل سے یہ اصل میں رسی, پرانے زمانے کے بدو جو ہے وہ سر پر وہ رسی باندھ لیتے تھے, جس کے ساتھ اصل میں وہ اپنے اونٹوں کے پاؤں باندھتے تھے. تو یہ وہ رسی وہ یادگار ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے یاد رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کون سی بات یاد رکھی, مجتن اے کلی. کلی یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنے منہ میں پانی پیتا ہے نا, منہ میں پانی لے لے نا, تھوڑا سا پانی یا زیادہ پانی منہ میں بھر لے, اور اس کے بعد پھونک کے ساتھ ہوا کے ساتھ اس پانی کو باہر پھینکے. یہ عام چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے. ہمارے ہاں بھی یہ جو حافظ شیر محمد صاحب ہیں, ان کا جو چھوٹا بچہ ہے نا حماد, وہ تقریباً سال ڈیڑھ سال کا ہے, تو وہ مسجد میں جب جائے گا تو اس طرح وہ شرارتیں کرتا ہے کلی. تو یہ کلی والی بات جو ہے, یہ عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کلی کیا ہوتی ہے. یہ حماد کی بات آپ کو سمجھانے کے لیے میری. تو بعض بچوں کی شرارتیں بھی پیاری ہوتی ہیں, پیار والی ہوتی ہے, آدمی دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے پیار سے, پھر ان کو آدمی اٹھا لیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اس کے چہرے پر, محمود بن ربیع صحابی کے چہرے پر کلی فرمائی. عین ممکن ہے کہ آپ برکت بھی انہیں بخشنا چاہتے ہوں, عطا کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی بھی برکت والی, آپ کا پسینہ بھی پاک عطر سے زیادہ خوشبودار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے پاک, صحابہ کرام تو آپ کا تھوک بھی اپنے جسم پر ملنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے تھے, آپ کے وضو کا پانی بھی. تو یہ خوش قسمت صحابی جن کے چہرے پر مجہا فی وجی, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر کلی پھینکی, مجھے یاد ہے. یعنی چھوٹے بچے تھے, پانچ سال کے بچے تھے, بہت چھوٹے, لیکن یہ بات انہیں نہیں بھولی, اور یہ بات انہیں آخری عمر تک یاد رہی, اور اسے فخر سے بیان کرتے تھے, محبت سے بیان کرتے تھے. وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ, اور میں تھا پانچ سال کا. وہ کہتے ہیں میں پانچ سال کا تھا, میری عمر پانچ سال تھی. من دلوین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلی جو فرمائی تھی ایک ڈول سے, ڈول وہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا بھی اور ہوتا ہے بھی ہمارے ہاں تو اب ہوتا تھا کیونکہ اب جدید سہولتیں آ گئی ہیں, لیکن پرانے دور میں تو جدید سہولتیں نہیں تھی. اب تو بٹن دبایا اور پانی آ رہا ہے نیچے سے, لیکن پرانے زمانے میں کنویں میں ڈول ڈالا جاتا تھا اور پانی نکالا جاتا تھا. یہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا, اس کے ساتھ رسی باندھی ہوتی تھی اور اس کو جب کنویں میں لٹکاتے تھے تو اسے پانی آ جاتا. اس کا قرآن کریم میں ذکر بھی آتا ہے. جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا نا, تو انہوں نے کبھی قافلے والوں نے ایک آدمی بھیجا فعدلا دلوا, تو اس نے کنویں میں ڈول ڈالا. اب کنویں میں جب ڈول گیا نا, تو یوسف علیہ السلام بیٹھ کے باہر آ گئے. تو ڈول سے یہ ڈول بھی ان کے گھر کے کنویں کا تھا, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پانی پیا ہوگا اور پھر آپ نے پیار سے ایک چھوٹے بچے اس کے چہرے پر کلی کی. ڈول کو ہاتھوں کے ساتھ بھی نکالا جاتا تھا, کنویں کے اوپر وہ ایک وہ چرخنی سی رکھ دیتے تھے جس کے ساتھ رسی باندھی ہوتی, اس کو پھراتے تھے تو نیچے سے ڈول آ جاتا. اس طرح ہاتھ سے بھی کھینچا جاتا تھا. ریاض میں نے دیکھا ہے جنادریہ کا جو میلہ تھا, اس میں انہوں نے بتایا ہے سعودی عرب کے شہر ریاض میں, پرانے زمانے کی جو عرب تہذیب تھی اس میں ڈول اونٹوں کے ذریعے بھی کھینچتے تھے, بڑے بڑے ڈول اور اونٹوں کے ذریعے یا آدمی اس کو کھینچتے تھے. اسی طرح جب میں چھوٹا بچہ تھا تو اس زمانے میں ایک مسجد میں ایک ڈول باندھا ہوا تھا, ڈول کے ساتھ رسی باندھی ہوئی تھی اور رسی کا سرا ایک بڑی لکڑی جو تھی نا, لمبی سی لکڑی, اس کے ایک سرے کے ساتھ باندھا ہوا تھا. لکڑی کو ایک دوسری لکڑی پر رکھا ہوتا تھا جس کے دو کونے ہوتے تھے, اور لکڑی کے دوسرے طرف پتھر بڑا سا باندھا ہوتا تھا. تو یہ ڈول والی رسی جو ہے اس کو آدمی کھینچتا تھا زور کے ساتھ کنویں میں لے جاتا تھا, تو جب پانی بھر جاتا تھا چھوڑ دیتا تھا تو خود بخود وہ پانی اوپر آ جاتا تھا. اس کو مجھے پنجابی یا اردو میں تو اس کا مجھے نام نہیں آتا, لیکن پشتوں میں اس کو ڈینگلئی کہتے ہیں, ڈینگلئی. تو یہ ڈینگلئی ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہاتھ کے ساتھ ہی عام طور پر کھینچا جاتا تھا. تو خیر یہ حدیث جو ہے یہ باب کے ساتھ ہو بالکل ملتی ہے, علم کے ساتھ بھی, کہ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 5 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل جو ہے وہ دیکھا, اس کو یاد رکھا, پھر وہ بیان کرتے تھے اس کو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ 5 سال کا بچہ بھی اگر کوئی واقعہ بیان کرتا ہے بڑا ہونے کے بعد, جوان ہونے کے بعد, تو پھر وہ واقعات صحیح ہے کیونکہ اس کا سما صحیح ہے. تو اس سے محدثین نے مسئلہ اٹھا نکال لیا کہ سما کے لیے کم از کم 5 سال کا ہونا شرط ہے. باب اگلا باب ہے باب 19. کوئی ساتھیوں کے زیادہ کوئی سوال وغیرہ تھا نہیں, اگر سوال ہیں تو پھر درس روکیں گے. میرا خیال ہے 2 حدیثوں پر ہی آج درس بہت لمبا ہو گیا, تو نہیں تو میں اگلا سوال پڑھتا ہوں. اے اگلا باب 19 باب, باب الخروج فی طلب العلم. امام بخاری رحمہ اللہ باب مانتے ہیں کہ طلب علم میں, علم کی تلاش میں, علم حاصل کرنے کے لیے, علم طلب کرنے کے لیے نکلنا, یعنی گھر سے نکلنا, سفر کرنا, جانا, یہ کیسا مسئلہ ہے, یہ باب ہے. پھر امام بخاری فرماتے ہیں بطور تعلیق کے, ورحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الى عبداللہ ابن انیس فی حدیث واحد, اور سفر کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 مہینے کا سفر عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک حدیث میں. ایک حدیث کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ جابر صحابی نے سفر کیا. یہ روایت تغلیق و تعلیق میں بھی موجود ہے, خطیب بغدادی کی کتاب خاص اس مسئلے پر بھی ہے, کتاب الرحلہ فی علم الحدیث یا طلب الحدیث, یعنی سفر کرنا حدیث کے لیے. تو یہ روایت وہاں پر موجود ہے اور اس کی سند میں عبداللہ بن محمد بن عقیل ایک راوی ہے. اور یہاں پر بطور تعلیق کی لائے کیونکہ یہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے. اس کے بعد یہ 78 نمبر حدیث ہے. حدثنا ابو القاسم خالد ابن خلی، خالد خلی کا بیٹا، علی کے وزن پر خلی ہے، امام بخاری کو اس نے یہ حدیث سنائی ہے. قال حدثنا محمد ابن حرب، وہ محمد بن حرب جو ابھی گزرے ہیں ان سے بیان کرتے ہیں. قال قال الاوزاعی، وہ کہتے ہیں کہ شام کے بڑے امام اوزاعی یہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی. قال اخبرنا زہری، وہ زہری سے بیان کرتے ہیں. یہ زہری والی یہ روایت گزر چکی ہے اسی کتاب العلم میں چند حدیثیں پہلے، 74 نمبر حدیث پر. یہ 78 نمبر ہے، 74 پر یہ حدیث گزر چکی ہے. عن عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، وہ عبیداللہ بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں، وہ عن ابن عباس عبداللہ بن عباس سے. یہ حدیث اس کی شرح گزر چکی ہے، اس کا صرف ترجمہ ہی میں پڑھ دیتا ہوں. انہ تمارا ہوا والحر ابن قیس ابن حصن الفزاریو فی صاحب موسیٰ، عبداللہ بن عباس اور ان کے ساتھی حر بن قیس بن حصن الفزاری کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کون تھے. فمر بیا ابی ابن کعب، ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے. فدعو ابن عباس فقالا، تو ان کو عبداللہ بن عباس نے بلایا اور فرمایا، انی تمارے تو انا و صاحبی حاضہ فی صاحب موسیٰ الذی سال سبیل الی لقی، میں اور میرا یہ ساتھی ہمارا اختلاف ہو گیا ہے اس آدمی کے بارے میں جس سے ملاقات کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا. حل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سنا ہے کہ آپ اس کی حالت بیان فرما رہے تھے، یعنی اللہ کے رسول کو اس کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہوئے آپ نے سنا ہے بیان فرماتے ہوئے. فقال ابی، نعم، تو ابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ہاں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے وہ اس بات کو، اس قصے کو بیان کر رہے تھے، اس کی حالت کو بیان کر رہے. یقول، آپ فرما رہے تھے، بینما موسیٰ فی ملم بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے. اذ جاؤ رجل فقالا، کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو کہا، اتعلم احدا اعلم منک، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ علم والا کوئی ہے؟ قال موسیٰ لا، موسیٰ نے کہا نہیں. فاوحى الله عز وجل الى موسیٰ، تو اللہ عز وجل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، بلا، ہاں، عبدنا خضر، ہمارا بندہ خضر جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے. فسأل السبيل الى لقيه، تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اس کی ملاقات کا راستہ دکھا دے. فجعل الله للحوت آية، تو اللہ نے کشتی کو ان کے لیے نشانی بنا دیا. وقیل له، اور کہا گیا انہیں، اذا فقدت الحوت، مچھلی کو، یعنی اللہ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی بنایا، تو یہ کہا گیا کہ جب تمہاری مچھلی گم ہو جائے گی، فرج، تو لوٹ جاؤ، فانک ستلقاہ، تو بے شک آپ اس سے ملاقات کر لیں گے اس آدمی سے. فکان موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع اثر الحوت فی البحر، تو موسیٰ علیہ السلام وہ مچھلی کا نشان جو تھے جو سمندر کی طرف ہو جانے کے، وہ دیکھنے اس طرف چلتے گئے. فقال فتا موسیٰ علیہ موسیٰ، تو نوجوان نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی یوشع بن نون، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ارائیت اذا وینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، آپ کا کیا خیال ہے جب ہم ایک پتھر کے پاس ہم نے پناہ لی تھی بیٹھے تھے، تو میں مچھلی بھول گیا، ومان ثانی ہے الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے بلایا یہ ہے شیطان، نہیں بلایا اور کسی نے نہیں بلایا کہ میں اس کو یاد کروں. تو قال موسیٰ ذالک ما کنا نبغی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں یہی جگہ. فرتدا علی آثار ما قصصا، تو وہ دونوں جلدی جلدی آ گئے اس پر قدموں کے نشانوں پر، وہ قدموں کے جو نشان تھے ان نشانوں پر دونوں آ گئے. فوجدا خضرا، تو دونوں نے پایا خضر کو، یعنی ملاقات خضر سے ہو گئی، خضر سے. فکان من شان ما قص اللہ فی کتابی، تو پھر وہی قصہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی. تو یہ حدیث چونکہ گزر چکی ہے، اس کی تشریح بھی ہم بیان کر چکے ہیں، تو یہاں امام بخاری یہ ثابت کرتے ہیں کہ علم کے لیے سفر کرنا جائز ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کتنا لمبا سفر کیا, تھک بھی گئے, تو علم کے لیے سفر کرنا یہ سنت انبیاء ہے, نبیوں کی سنت ہے, اور سفر کرنا چاہیے. ساتھی کچھ سوال والا پروگرام تو نہیں ہے, کیا کریں؟ ہاں جی, اچھا اچھا, نہیں پھر وقت ہے تو دوسرے حدیث پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی, اگلا باب ہے جی 20واں باب, باب و فضل الاغتسال لکھوا ہے. اچھا اچھا, وہ بعد میں لکھو گے. فضل و من علم و علم, امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جس نے علم حاصل کیا اور سکھایا. علم یعنی علم سیکھا, علم علم سکھایا, یہ فضیلت ہے. یعنی دونوں چیز, علم سیکھنے والے کے لیے بھی فضیلت ہے, سکھانے والے کے لیے. یہ بھی کتاب العلم کا باب ہے اور علم کے ساتھ بالکل اس کا تعلق ہے. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا محمد بن العلاء, ہمیں محمد بن علاء نے, ابو قریب نے, امدان کے رہنے والے تھے, امدانی, یہ غالباً سائے ستہ کے مصنفین کے استاد ہیں سب کے, انہوں نے یہ حدیث ہمیں سنائی. قال حدثنا حماد بن اسامہ, وہ کہتے ہیں ہمیں حماد بن اسامہ, ابو اسامہ نے حدیث سنائی, کوفہ کے رہنے والے تھے. عن برید بن عبداللہ, یہ ہیں اصل میں برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ, ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے بیٹے, وہ بیان کرتے ہیں عن ابی بردہ, ابو بردہ سے, یہ ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, یعنی اپنے دادا سے. عن ابی موسیٰ, وہ ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کا اصل نام عبداللہ بن قیس ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم, مثال اس کے ساتھ جو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے مجھے ہدایت میں سے اور علم میں سے. اللہ نے جو علم و ہدایت دے کر مجھے بھیجا ہے, نبی بنایا ہے, اس کی مثال, اس کی مثال کیسی ہے؟ جی اس کی مثال ہے کمثل الغیث الکثیر, جس طرح خوب بارش کی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے, اسلام لے کے آئے, ہدایت لے کے آئے, علم لے کے آئے, قرآن و حدیث لے کے آئے, اس کی مثال تیز بارش کی طرح ہے, آسمان سے بارش ہو رہی ہے, روحانی بارش. اصاب ارضن, یہ بارش ایک زمین پر ہوئی. اب بارش ہو رہی ہے اور ایک زمین پر بارش ہو رہی ہے, مٹی پر بارش ہو رہی. فکان امینا نقیتن, اس زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ بڑا صاف اچھا ٹکڑا, بہترین مٹی والا, پاک صاف مٹی والا, پانی جذب کرنے والی مٹی والا وہ ٹکڑا ہے, بہترین ٹکڑا. قبلت الماء, اس ٹکڑے نے, زمین کیسے نے پانی کو قبول کر لیا, پانی چوس لیا. اوپر سے اللہ تبارک تعالیٰ بارش نازل فرما رہا ہے اور نیچے سے زمین اس کو جذب کر رہی ہے, چوس رہی. چوسنے کے بعد کیا کیا زمین نے؟ فأنبتت الکلا والعشب الکثیرا, تو اس زمین نے اگا دیا گھاس کو, بہت زیادہ گھاس کو. الکلا کہتے ہیں وہ خشک قسم کی گھاس, عشب کہتے ہیں سبز گھاس, یعنی سبز و شاداب ہو گئی زمین, اس میں قسم قسم کی گھاس بوٹیاں وہ پیدا ہو گئی, سبزہ پیدا ہو گیا, سبز رنگ کا بھی اور دوسرے رنگ کا بھی, خشک بھی. یہ زمین کا پہلا ایسا ہے. وکانت منا اجادب, زمین میں سے بعض ایسی زمینیں تھیں جو کہ مضبوط زمینیں تھیں, یعنی جن میں گڑے تھے, زمین سخت ہے مضبوط ہے, پانی اتنا چوستی نہیں ہے, لیکن اس میں گڑے ہیں بنے ہوئے, اس میں ڈنڈونا ہے. امسکت الماء, تو اس نے پانی روک لیا, یہ بارش کا پانی ان میں اب جمع ہو رہا ہے, اب یہ زمین کے حوض یہ گڑے بھر گئے پانی سے. فنفع اللہ بالناس, تو اللہ نے فائدہ پہنچایا اس پانی سے لوگوں کو, اس پانی کا لوگوں کو فائدہ ہوا. بھائی کیسے فائدہ ہوا؟ آگے فرمایا فشربوا, لوگوں نے اس پانی سے پیا. جس علاقے میں پانی نہیں ہے, ریتلے علاقے جو ہیں وہ تو اس طرح کا پانی بارش کا پانی پیتے ہیں, ان کے پاس تو اور ذریعہ ہوتا نہیں, اس کے لیے وہ بڑے بڑے سفر کرتے ہیں پانی کے لیے. وسقو, اور انہوں نے پانی پلایا بھی, پلایا یعنی اپنے جانوروں کو. شرب خود بھی پیا انسانوں نے, اور سقو یعنی اپنے جانوروں کو پلایا. وزرعو, اور انہوں نے اپنی کھیتیوں کو بھی پانی پلایا, انہوں نے کھیتی باڑی بھی کی, سبزیاں پھل غلہ جو انہوں نے بو رکھا اس کو پانی بھی وہاں سے لے گئے. تو تین فائدے اٹھائے, پیا پلایا اور کھیتی باڑی کی. وہ اصابت, یہ دوسری زمین تھی. وہ اصابت میں نہ طائفتن اخرى, اور ایک اور زمین کا حصہ جو ادھر بھی بارش ہوئی, یہ زمین کا ایک اور حصہ ہے, اور ٹکڑا ہے. انما هي قيعان, یہ جو ہے نا یہ چٹیل میدان ہے. قیعان قاع کی جمع ہے, قاع, قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہیں, قاع عن صف صفا غالبا, جو بالکل پتھر ہے. ایسی زمین چٹیل میدان ہموار پتھر, لا تم سکو ما ان, نہ تو پانی روکتی ہے. اب بارش کا پانی ہو رہا تو نیچے بہ رہا دوسری جگہ جا رہا ہے, وہ اونچا علاقہ ہے اور پتھر پتھریلی زمین ہے اونچی, تو پانی اس چٹیل میدان میں رکتا نہیں ہے, پانی کو روک سکتی نہیں, اس میں گڑے ہے ہی نہیں. ولا تم بھی تو کلا ان, اور گھاس بھی نہیں اگاتی, پتھر میں کہاں سے گھاس اگے گی, وہ تو گھاس نہیں اگاتی. فذالک, یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, یہ تین زمینوں کی مثال اصل میں تین آدمیوں کی مثال ہے. تو پہلی زمین کی جو مثال تھی, فذالک مثل من فقی فی دین اللہ, تو یہ پہلی زمین کی مثال اس آدمی کی مثال ہے جس کو اللہ نے دین میں سوج بوجھ عطا فرمائی, دین کا علم اللہ نے سکھایا. فقیہ, فقف جو ہوتا ہے وہ سمجھنا, فقہ حاصل کرنا, سوج بوجھ کرنا, قرآن و حدیث اس نے سیکھا, ان پر عمل بھی کیا. وَنَفَعُوا مَا بَعْثَنِ اللَّهُ بِي, اللہ نے جس جو علم مجھے دے کر بھیجا ہے, جو علم اللہ نے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے, اس نے اسے فائدہ دیا, یہ علم اس نے سیکھا. اور فعلم, اس نے علم سیکھا, وعلم اور سکھایا, عمل بھی کرتا ہے, سیکھتا بھی ہے, سکھاتا بھی ہے. یہ ہے جی اس زمین, وہ صاف اچھی زمین کی جو سبزیاں اگاتی ہے, گھاس اگاتی ہے, سرسبز و شاداب. ومثل من لم يرفع بذلك راسا, اور مثال اس کی ہے یہ دوسری جو ہے, جس نے سر نہیں اٹھایا, یہ یعنی تیسری زمین کی یہ مثال ہے. جس نے سر نہیں اٹھایا, ولم يقبل هدى الله, اور اللہ کی ہدایت قبول نہیں کی. الذي ارسلت به, جو میں مجھے دے کر بھیجا گیا تھا, جس ہدایت کے ساتھ مجھے دے کر بھیجا گیا تھا وہ اس نے قبول نہیں کی. یہ جو تیسری زمین ہے نا, قبول نہ کرنے والی, قال ابو عبد الله، امام بخاری نے فرمایا، قال اسحاق، اسحاق بن راوی نے فرمایا، وکان منا طائفه قیلت الماء كاع یالوه الماء. اور اس میں سے ایک گروہ نے وہ پانی جو زمین میں جمع ہو گیا اس کو لے لیا، اس کو حاصل کر لیا، اس کو لے گئے، یا قبلت بھی ہو سکتا ہے، لیکن قیلت زیادہ ہے صحیح بخاری کے نسخوں میں، یہ اقال اقیلو لے جانا. تو یہ تین گروہ ہیں، یعنی ایک وہ جنہوں نے یعنی علم حاصل بھی کیا، اس پر سوجھ بوجھ بھی حاصل کی، اس کو سکھایا بھی، دوسرا وہ جس نے علم روک لیا اور لوگوں تک پہنچا دیا، تیسرا وہ جس نے قبول نہیں کیا. آگے امام بخاری رحمہ اللہ جس طرح کے ان کا طریقہ ہے، اگر حدیث میں کوئی لفظ آ جائے نا تو اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. تو اس میں قاع کا لفظ آ گیا، قاع کی جمع کی آنے، تو قاع کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، قاع عن صفصفہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر صفصف کا بھی معنی بتا دیا، تشریح بتا دی کہ وصفصف ہو، اور صفصف کسے کہتے ہیں، المستوی من الارض، زمین جو ہموار ہو، ہموار زمین جو ہے سیدھی جس میں پہاڑیاں نہ ہوں، تو یہ زمین ہے، یعنی یہ مراد ہے پتھروں والی زمین ہو. تو یہ آج کا ہمارا یہ آج درس تھا صحیح بخاری کا. اللہ تعالی حق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد چند ساتھیوں کے سوال جواب ہیں. میں انشاءاللہ 5:30 بجے یعنی 10 منٹ آپ کے پاس آپ کو سوالات کی جاتے، جو بھائی رہ جائیں گے وہ رہ جائیں گے، 10 منٹ تک میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دے سکتا ہوں. اس کے بعد پھر نماز کی تیاری کرنی ہے، روزہ افطار کی بھی تیاری کرنی ہے، کیونکہ پھر 15 منٹ رہ جائیں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، بھائیوں کو کہیں کہ وہ سوال کریں. جی یہ سوال ایک لکھا ہوا ٹیکسٹ میں آیا ہے کہ کیا عورت گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے، یا یہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا یہ ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے. قرآن میں وانتم عاکفون فی المساجد، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو، تو یہ مردوں عورتوں سب کے لیے عام ہے. تو عورت کی بھی اگر اعتکاف کے لیے بیٹھے گی تو مسجد میں ہی، گھر میں اس کا اعتکاف کے لیے بیٹھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے، جائز نہیں ہے. جی اگلے ساتھی مائک والے کرتے ہیں.
مدد کے بعد ایک پوسٹر دیکھا جس میں لکھا تھا کہ اہل حدیثوں مدارک کو دیوبندیوں کے ساتھ طلاق کے مسئلہ بار مناظرے میں فتح ہوئی، جس میں آپ کا نام بھی نمایاں لکھا تھا. پلیز اس بارے میں کچھ بیان کریں، بیان کرنا اس بارے میں. حضرت شیخ صاحب آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی نام تھا اس میں، طلاق کے حوالے سے دیوبندیوں کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ہے تو اس کی تفصیل بتا دیں.
جی یہ جو ہے گوجرانوالا میں دو مناظرے ہوئے ہیں، ایک مناظرہ ہوا ہے طلاق پر اور ایک مناظرہ ہوا ہے رفع دین پر. تو طلاق والے مناظرے میں میں موجود نہیں تھا، رفع دین پر جو مناظرہ ہوا ہے اس میں میں موجود تھا. اس میں عمر صدیق صاحب مناظر تھے اور دو بندیوں کی طرف سے وہ غیر معروف نام کا کوئی آصف نام کا آدمی تھا، اور ان کے معروف علماء میں سے محمد الیاس صاحب گھمن سرگودا والے تھے. تو مناظرہ آخر میں جھگڑے پاری ختم ہوا ہے، تو یہ اشتہار انہوں نے شائع کیا ہے گوجرانوالا سے. تو اس میں چونکہ طلاق والے مناظرے میں میں تھا ہی نہیں، نہ میں نے وہ دیکھا ہے، اگرچہ ہمارے پاس سی ڈی تو ہے، وہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو پھر کسی طریقے سے پاکستان سے کوئی آنے والا ہو تو ہم سی ڈی آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ. تو رہا رفیدین کا, تو رفیدین کے موضوع پر عمر صدیق صاحب نے زبردست دلائل بیان کیے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سے, اور ہماری طرف سے صدر جو تھے نا, صدر مناظر وہ تھے جناب ابوالاسجد محمد صدیق رضا کراچی والے, جو کہ میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, شاگرد بھی ہیں. اللہ انہیں اور توفیق دے, بڑی محنت کر رہے ہیں. تو ادھر سے وہ جو تھا وہ بیچارہ, وہ آصف ہو, وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ تو اس نے کچھ دلائل کیا بیان کر دیتے, ایک دلیل بھی بیان نہیں کر سکا. تو یہ مناظرہ, پھر مجھے عمر صدیق صاحب نے فون پر بتایا کہ وہاں پر دو آدمی جو ہیں انہوں نے, دیوبندی جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آل حدیث جو ہے نا وہ صحیح ہے. تو یہ بات یعنی بڑی فتح کی دلیل ہے کہ ان کے آدمی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی آل حدیث صحیح ہے, تم صحیح نہیں ہو. تو یہ مناظرہ ہوا ہے جس میں میں موجود تھا رفع دین والا. یہ اگلے ساتھی, وقت بہت تھوڑا ہے, اگلے ساتھی کو جلد. سر نے پوچھنا ہے, سر مل رہے ہیں.
میرے پاس دو سوال ہے, میں دونوں گیا کیونکہ آپ کے پاس پوائنٹ نہیں تھا. پہلی سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی جو مطلب یقین کے ان انہ والی روایت کس دلیل پر یا کس بنیاد پر بنی ہے, کیونکہ اس کے بارے میں جس طرح کے امام مرزی اور سلفی اور دارقطنی نے کلام کیا ہے کہ مطلب یقین کی ان انہ والی
ہو سکتا ہے کہ بعض بھائیوں نے ان کا جو ہے وہ صحیح نہ سنا ہو. انہوں نے بھائی نے سوال کیا ہے کہ سین میں جو مدلسین کی روایات کو سما پر ہم معمول مانتے ہیں کس وجہ سے. تو اس کی دلیل وہی ہے جو وہ سورہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ اکثر علماء جو ہیں جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مدلسین کی جو معنن روایتیں ہیں سین وہ صحیح ہے. مقدمہ ابن الصلاح اٹھا کر دیکھ لیں, اختصار علوم الحدیث اٹھا کر دیکھ لیں, تو جمہور علماء کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو تلقی بالقبول کرنا, تلقی بالقبول حاصل ہو جانا, یہ اس کی دلیل ہے کہ سین میں مدلسین کے اننے جو ہے نا وہ صحیح ہے. اور اس کے مقابلے میں امام دارقطنی یا بعض چند شاذ علماء کے جو اقوال ہیں ان کو امت نے رد کر دیا ہے. میں نے جب صحیح بخاری کا درس شروع کیا تھا اس میں بہت سے اقوال میں لایا تھا امت کے بڑے بڑے علماء کے, وہ سارے کہتے ہیں صحیح بخاری ساری کی ساری صحیح ہے, مسلم بھی. تو اس لیے یہ شیخ البانی یا کچھ اور لوگوں کا اب یہ نیا مسئلہ کھڑا کر دینا اور صحیح مسلم کی بعض آن والی ابو زبیر یا یہ جو قتادہ عن سنان کے رہن پار کرنا یہ صحیح نہیں ہے, یہ جمہور علماء کے خلاف ہے. دوسرا یہ کہ اس پر دو کتابیں لکھی گئیں, میں بھی بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو اندر ان والی روایتیں ہیں ان کی سما کی تصریح یا مطابقت انہوں نے ثابت کی ہے. تو یہ جو خاص روایت ہے نا قتادہ والی ان سنان, یہ تو مجھے اب یاد نہیں پڑی, بہت پہلے ہے لیکن اب یاد نہیں ہے. تو اس کو پھر ہم تخریج کر کے دیکھیں گے کہ آیا یہ روایت جو ہے اس میں سما کی تصریح ہے کہ نہیں, آیا اس کی مطابقت شواہد ہیں کہ نہیں, تب دیکھیں گے. بہرحال چونکہ بریلویوں دیوبندیوں آل حدیث حنفیوں شافیوں مالکیوں حملیوں جمہور علماء کے نزدیک صحیح بخاری اور صحیح مسلم ساری کی ساری جو روایتیں ہیں صحیح ہیں, جو متصل مرفوع ہیں یعنی سند حدثنا کے ساتھ اللہ کے رسول سے جو روایتیں ہیں وہ ساری صحیح ہیں. تو اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ جمہور علماء نے صحیحین کے اندر آن والی روایتوں کو بھی سما پر محمول کیا ہے. یہ بات تدریب الراوی میں بھی ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے, اور سرفراز خان صفتر صاحب نے بھی اپنی کتاب خزانہ سنن میں نقل کر رکھا ہے. تو یہ ہے اس کی دلیل. اور صحیحین کی روایتوں کو ضعیف قرار دینا یا بعض روایتوں کو جس طرح شیخ البانی رحم اللہ کا موقف ہے, یہ غلط ہے, صحیح نہیں ہے. یہ جمہور علماء کے خلاف بھی ہے, اور امت مسلمہ کا جو تلقی بالقبول اثر ہے, جو یعنی حدیث کے جو دو بڑے مصادر ہیں ان کے اندر شک و شبہ پیدا کرنے کی بات ہے. اب یہ ٹھیک ہے کہ شیخ البانی سلفی علماء میں بڑے عظیم و شان حیثیت رکھتے تھے اور ان سے ہم محبت کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے صحیح حدیث کی جو بنیادیں ہیں تو ان کی جڑیں بھی کاٹ دیں, اور شیخ البانی کی اندھا دھند دفاع کی وجہ سے جو ہے وہ صحیحین کو بار بھی جو ہے وہ کلہاڑی چلا دیں, یہ صحیح نہیں. یہ اگلے ساتھی جو ہے, اب یہ آخری سوال یہ انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ ایک دوست آپ کو سلام دے رہا تھا, لکوڑی والا محمد تفیل کا یا لڑکا محمد شہر, اور وہ یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ میرے ایک دوست مجھ سے پوچھا ہے کہ ان کا کسی وقت اس نے روزہ کھایا تھا, نہیں رکھا تھا, تو اس کا اب کیا کفارہ ادا کروں گا؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آدمی نے روزہ نہیں رکھا تھا, یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر توڑ دیا تھا, تو بڑا گناہ کیا. یہ گناہ کبیرہ ہے, بڑا جرم, اس کو توبہ کرنی چاہیے. اور یہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, تو ممکن ہے اس نے انشاءاللہ توبہ کی, اس لیے تو پوچھ رہے ہیں, تو اس کا اس کو یہ قضاء ادا کرنی پڑے گی. یعنی وہ روزہ جو ہے وہ ایک روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا, یعنی وہ اس کے بدلے یعنی دو مہینے کے روزے. یہ واضح ثبوت مجھے ملا نہیں کہیں بھی کہ قیاس کیا جائے جمعہ پر. قول راجے کے اندر وہ آدمی توبہ کرے, اللہ کے آگے زاری کرے, اور وہ روزہ دوبارہ رکھے, اور اس کے بعد کوشش کرے کہ نفلی روزے بھی رکھے, کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے, اور اگر اللہ نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں. تو یہ ہے اس کا جواب. اب چونکہ مقام میں کہہ رہا ہوں, اس کو کیا کہتے ہیں, شام کا وقت قریب ہو رہا ہے, تو میں آپ بھائیوں سے اجازت لیتا ہوں, آپ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں, میں بھی آپ کو یاد رکھتا ہوں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی,
کون سے کون سے, چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب, اگر آپ کے پاس ایک منٹ ہو تو غلام بھائی کا سوال لے لیں. میرا سوال جو ہے کوئی اتنا ضروری نہیں, میں اکثر انفارمیشن کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, تو میں ہینڈرو مین بھائی سے پوچھوں گا ان شاء اللہ. تو آپ بتا دیں شیخ صاحب, اگر ہینڈرو مین بھائی تو غلام بھائی سوال پوچھنا چاہیے.
دے دو ان کو, لکھ دو, گیو می مائک. جی یہ سوال جو تھا پتہ نہیں آپ بھائیوں نے سنا ہے کہ نہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری سے کہ جمعہ کے دن یعنی امام کا خطبہ جو ہے ختم ہونے کے سے لے کر نماز قائم ہونے تک ایک ایسا وقت ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے, ساتھ ہے یعنی استجابت والی گھڑی ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں یہ روایت منقطع. تو بھائی یہ روایت صحیح ہے, منقطع کوئی نہیں ہے, یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. عصر کے بعد مغرب تک بھی کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے, اور یہ بھی, تو یہ مختلف لوگوں کے حالات سے مختلف ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات صدور ہے, کسی کے لیے عین ممکن ہے کہ آدمی دعا کرے اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے, خطبہ ختم ہونے سے نماز قائم ہونے تک اس کے لیے ساتھ استجابت جو ہے نا قبول ہونے والی گھڑی وہی بن جائے, اور کسی کے لیے عصر سے مغرب تک. تو یہ روایت جو ہے اس کو ہمارے نزدیک تو صحیح مسلم کی ساری روایتیں صحیح ہیں جو حدث ثنا کے ساتھ ہیں, اسے منقطع یا ضعیف کہنا صحیح نہیں ہے, غلط ہے. میرا خیال ہے میری آواز سارے بھائیوں سن لیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا وہ آخری سوال تھا, اس کا جواب میں نے دے دیا ہے اور اس میں تدویر بھی بیان کر دی ہے میں نے. تو اللہ تعالیٰ میں حق پر قائم رکھے. السلام علیکم.